الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات و معزز خواتین، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک سے پہلے جمعۃ المبارک کی سعادت عطا فرمائی اور اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. شعبان معظم کا یہ آخری جمعہ ہے، انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اگلے جمعے رمضان المبارک میں ہم داخل ہو چکے ہوں گے، لہذا بہتر محسوس ہوتا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے کہ آپ شعبان معظم میں خطبہ دیا کرتے تھے، رجب سے اس کا آغاز فرماتے ذہنی اور فکری رہنمائی کے اعتبار سے، اور شعبان معظم کی آخری تاریخ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا. اس خطبے میں بنیادی طور پر رمضان المبارک کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اس کی اہمیت بیان ہوئی ہے، جو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. جہاں تک قرآن حکیم کا تعلق ہے تو قرآن حکیم میں 23واں رکوع ہے سورۃ البقرہ کا، جو محض 6 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 183 184 188 تک. ان 6 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے روزے سے متعلق مکمل ہدایات عطا فرما دی. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک رکوع میں روزے سے متعلق تفصیلی احکامات، مکمل ہدایات موجود ہیں. ورنہ نماز کا تعلق لیجئے، نماز قرآن حکیم میں بے شمار مقامات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا. زکوٰۃ کا تذکرہ بھی کئی مقامات پر ملتا ہے، حج کی تفصیلات بھی آپ کو کئی مقامات پر ملتی ہیں، لیکن روزے کی عبادت ایک واحد عبادت ہے کہ جس سے متعلق تفصیلات محض ایک رکوع میں 6 آیات میں اللہ پاک نے بیان فرمائی، سورۃ البقرہ 23واں رکوع. لہذا میری گزارش سے آپ تمام حضرات و خواتین سے کہ ایک مرتبہ ان 6 آیات مبارکہ کا مطالعہ ضرور کریں، خود بھی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی کروائیں، اپنے آفس کولیگز کو کروائیں، اپنے دوستوں کو کروائیں، کسی مستند تفسیر سے ان آیات مبارکہ کا مطالعہ بہت مفید رہے گا انشاءاللہ رمضان المبارک سے پہلے. الحمدللہ 2 آیات ان میں سے ہم نے پچھلے جمعہ پہلے پڑھی تھیں، پچھلے جمعہ آیت نمبر 183 اور 84 پہ بات ہوئی ہے، اس کا خلاصہ بیان کریں گے. پھر انشاءاللہ آج ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا ارادہ ہے اور وہ آیت نمبر 185 ہے سورۃ البقرہ، جس میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان ہوا. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ روزہ تدریجن فرض ہوا. ابتدائی زمانے میں ہجرت مدینہ کے فوراً بعد ہر مہینے کے 3 دن کے روزے فرض ہوئے, اور آیت نمبر 183-84 جو ہیں وہ انہی روزوں سے متعلق ہیں جو ہم نے پچھلے جمعے پڑھی تھی. وہ ہر مہینے کے 3 دن کون سے ہیں؟ 13, 14 اور 15 تاریخ, جن کو ایام بیس کہتے ہیں. ان کو ایام بیس اس لیے کہا جاتا ہے کہ چاند پوری طرح نمایاں ہوتا ہے, 14ویں کا چاند 13 تاریخ بھی اور 15 تاریخ. تو تقریباً 1 سال تک مسلمانوں نے ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھے جو فرض تھے ابتدائی زمانے میں. پھر 1 سال بعد 2 ہجری میں آیت نمبر 185 نازل ہوئی, جس میں رمضان کے روزے کی فرضیت کا اعلان کیا گیا. یہ فرق ذہن میں رہنا چاہیے. وہاں الفاظ آئے ہیں ایام معدودات, وہ گنتی کے چند دن ہیں, یعنی 3 سے لے کر 9 تک کے لیے معدودات کا تذکرہ آتا. اور یہاں آغاز ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. شہر عربی زبان میں مہینے کو کہتے ہیں, تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. پہلے آیت مبارکہ کا تجمہ کر رہا ہوں, لیکن اس کو انڈر لائن کر لیجئے کہ ایک ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. سب سے پہلی بات, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن کیا ہے؟ یہ ہے اہم ترین حصہ. رب کائنات فرماتا ہے قرآن ہدن للناس, یہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے. وبینات من الہدا والفرقان, اور اس میں بینات ہیں, روشن دلائل ہیں, حق اور باطل میں فرق کرنے کے اعتبار سے, ہدایت کے اعتبار سے, اور حق اور باطل کی کسوٹی ہے یہ, حق اور باطل کو فرق کرنے کے اعتبار سے الفرقان ہے جو اللہ پاک نے نازل کیا. تو ہدن للناس وبینات من الہدا والفرقان, یہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے, اور اس میں بینات ہیں, روشن دلائل ہیں ہدایت میں سے, اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے اعتبار سے. تیسری بات, فمن شہید منکم الشہر فلیصم, اب تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے ایمان کی حالت میں, صحت کی حالت میں, مقیم ہونے کی حالت میں, فلیصم, اب اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے. دعا کر لیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ مہینہ عافیت کے ساتھ عطا فرمائے, اور ان میں روزہ رکھنے کی, صحیح روح کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, اس مہینے کے دوران جب روزے فرض کیے جائیں, روزے فرض ہو جائیں, تو تم میں سے جو کوئی بھی مریض ہو, بیمار ہو, او علی سفرین, یا سفر میں ہو, فعدتم من ایام اخر, تو اسے چاہیے کہ وہ روزوں کی تعداد بعد میں پوری کر لیا کرے. یعنی بیماری یا سفر کی وجہ سے جتنے روزے بھی قضا ہوئے ہیں ان کو گن کے بعد میں ان کی قضا پوری کی جائے. روزہ رکھنا پسندیدہ ہے, بلکہ واجب ہے, فرض ہے. فرمایا ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسرا, یہ آسانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. یرید اللہ بکم الیسرا, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر, اور تمہارے لیے مشکل, دشواری, تنگی نہیں چاہتا. ولتکمل العدہ, لیکن تمہیں چاہیے کہ تم تعداد ضرور پوری کیا کرو. سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے جو روزہ قضا کرنا پڑ رہا ہے, تو بعد میں تعداد ضرور پوری کیا کرو. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اور اللہ سبحانہ وتعالی کی بڑائی کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور اس بات پر بھی اللہ کی بڑائی اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو, اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. تو پھر دعا کیجئے اللہ پاک ان دونوں نعمتوں کی اللہ پاک ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قدر کے ساتھ ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ ایک نعمت ہدایت ہے رمضان المبارک میں نازل ہونے والی قرآن حکیم, اور ایک عبادت ہے رمضان میں روزے کی شکل میں جو اللہ پاک نے عطا فرمائی, جو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. لہذا اب آئیے ذرا فوکس کیجئے قرآن حکیم کی اس آیت پر. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ, تقی عثمانی صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم, ان کی بڑی مشہور تفسیر ہے معرف القرآن. معرف القرآن کی تشریح میں انہوں نے یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہے, روایات جمع کی ہیں. بہرحال اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن حکیم جیسے رمضان میں نازل ہوا, اسی طرح تمام سابقہ آسمانی کتابیں بھی رمضان میں نازل ہوئیں. گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کو ہمیشہ سے نزول وحی کا مہینہ قرار دیا, اور قرآن سے بھی ثابت ہے اور آیات کے مبارکہ کے حوالے سے کہ یہ عظمت والی رات میں نازل ہونا شروع ہوا ہے. اور وہ عظمت والی رات, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یقیناً ہم نے اس قرآن کو بڑی عظمت والی بلی قدر والی رات میں نازل فرمایا, اور تم کیا جانو کہ وہ قدر والی رات, عظمت والی رات کیا ہے, اس کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, خود قرآن نے اس کی وضاحت کی کہ وہ عظمت والی رات جس رات اللہ کا کلام نازل ہوا وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. گویا وہ رات اتنی عظمت والی بنی اس لیے کہ اس رات اللہ کا کلام نازل ہوا, 1000 مہینے سے بہتر قرار پائی وہ رات جس رات رب کائنات نے اپنا عظیم کلام نازل فرمایا. قرآن حکیم اس کو, قرآن حکیم اپنے آپ کو ہدایت قرار دیتا ہے, لیکن اس کے حوالے سے بھی دو باتیں نوٹ کرنے کی ہیں. بالکل شروع میں سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے بارے میں فرمایا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی, ذالک الکتاب لا ریب فی ہدل للمتقین. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے نازل ہونے میں کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فی, منزل من اللہ ہونے کے اعتبار سے کوئی شک نہیں کہ یہ رب کی کتاب ہے. لیکن یہ کتاب ہے کیا؟ ہدل للمتقین, یہ ہدایت ہے متقین کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے, خدا خوفی جن کے اندر موجود ہو. یہاں فرمایا ہدل للناس, تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. تو یہ دو باتیں الگ الگ سمجھنے کی ہیں کہ قرآن حکیم پوٹینشلی تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے, لیکن قرآن سے ہدایت کسے ملے گی؟ اہم ترین سوال, قرآن حکیم سے ہدایت کسے ملے گی؟ قرآن حکیم سے ہدایت اس شخص کو ملے گی جس میں اللہ کا تقویٰ ہوگا, خدا خوفی ہوگی, معرفت خدا بندی حاصل کرتے ہوئے وہ قرآن پڑھے گا تو رب کائنات اسے ہدایت عطا فرمائے گا. اب آئیے ذرا سمجھیے ہدایت کسے کہتے ہیں. دو سوالات پر غور کیجئے گا, ہدایت کسے کہتے ہیں اور ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ ہدایت حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہزار ہاں لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو بغیر ہدایت کی زندگی گزار رہے ہیں, گزر جاتی ہے ان کی بھی, جانور بھی زندگی گزار رہے ہیں. انسانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو گمراہ ہیں, ہدایت یافتہ نہیں ہیں, زندگی تو ان کی بھی گزر رہی ہے, اچھی گزر رہی ہے. بلکہ اگر ہدایت نامہ نہ ہو تو بہرحال جانوروں کی طرح عیاشیوں کی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ اس حوالے سے دو باتیں پھر نوٹ کیجئے. پہلی بات, اہم ترین بات, دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال, یہ 12-13 لاکھ گھنٹے جو اللہ پاک نے عطا فرمائے, یہ کیا ہے, کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب بھی خود قرآن دیتا ہے کہ یہ اصل میں ہدایت کیا, یہ اصل میں آزمائش کی جگہ ہے. یہ موت اور یہ زندگی, اس کا سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے رکھا. سورہ ملک کی آیت نمبر 2, سورہ کہف کی آیت نمبر 8 یہی بات بیان فرما رہی. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. وہ رب کائنات جو انتہائی برکت والا ہے, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ رب کائنات, اس نے موت اور زندگی کو اس لیے تخلیق فرمایا, اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے, تمہاری آزمائش مطلوب ہے. ایکم احسن عملا, کہ تم میں سے کون لوگ اس دنیا کی زندگی میں عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں. یہی بات سورہ کہف میں آئی, اسی بات کو دوسرے انداز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا, لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ ہم انہیں جانچیں, انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں. تو اب اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دنیا کی زندگی آزمائش کی جگہ ہے, دار الامتحان ہے, دار الجزا نہیں ہے, ایگزامینیشن ہال ہے, جیسے وہاں 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے, یہاں 12-13 لاکھ گھنٹے کا امتحان ہے. بس امتحان تو امتحان ہے, ٹائم امپورٹنٹ ہے جو گزر رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ. والعصر ان الانسان لفی خسر, رب کائنات قسم کھا کے یہ بات بتاتے ہیں, توجہ دلاتے ہیں, انسان واقعی خسارے میں ہے. وقت گزرے جا رہا ہے, گزرے جا رہا ہے, اس کو اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا کہ کہاں وقت گزار رہا ہے. ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز میں وہ اپنا وقت گزار دیتا. تو بہرحال پہلی بات جو ہمارے دل و دماغ میں بیٹھنی چاہیے رمضان کے حوالے سے, روزے کے حوالے سے, قرآن کے حوالے سے, کہ یہ امتحان گاہ ہے. امتحان گاہ, ایگزامینیشن ہال میں اہم ترین چیز کیا ہوتی ہے؟ جب ہم امتحان دینے جاتے ہیں تو سب سے پہلے پری نالج ہوتی ہے. ایگزام سے پہلے آپ کو جو معلومات ہے, آپ کے پاس جو نالج ہے, جو آپ کو ایجوکیٹ کیا گیا جس چیز سے متعلق, اس کا امتحان دینا ہے آپ نے. پیپر اگر فزکس کا ہے تو فزکس ہی لکھنا ہوگا, کچھ اور لکھ کر نہیں آئیں گے, فیل ہو جائیں گے. پیپر اگر کیمسٹری کا ہے تو جو پوچھا گیا ہے وہ لکھنا ہوگا. آپ کتنے بڑے فلسفی ہوں, فلاسفر ہوں, فلسفہ لکھ کے آئیں گے تو فیل ہو جائیں گے. اسی طرح دنیا کی اس آزمائشی زندگی میں رب کائنات نے امتحان کے لیے کچھ کوئسچن سیٹ کیے ہیں, کچھ کرائیٹیریا سیٹ کیا ہے, کچھ سلیبس سیٹ کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبروں کو معلمین کی حیثیت میں بھیجا, اور ان معلمین نے, ان پیغمبروں نے, انبیاء کرام نے لوگوں کے سامنے پریکٹیکل ڈیموسٹریشن کر کے دکھایا, عملی اظہار کر کے دکھا دیا کہ ایسے زندگی گزارنی, ایسے کامیاب ہو گئے. اب آئیے ذرا قرآن پر فوکس کیجئے. قرآن کیا ہے؟ ہدن للناس. یہ اس آزمائشی وقفے میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے. جو اس کے پیچھے چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. ایک اور بڑی دلچسپ بات قرآن کے حوالے سے نوٹ کرنے کی ہے کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا خلیفہ بنا کر, تو رب کائنات نے اسی وقت یہ ہدایت نامہ دیا تھا, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آدم دنیا میں جا تو رہے ہو اور اس دنیا کی زندگی میں رہو, کھاؤ پیو, لیکن جب جب میرے پاس سے تمہارے پاس ہدایت نامہ آئے, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, جب کبھی بھی میرے پاس سے تمہارے پاس ہدایت نامہ آئے, تو جس کسی نے اس ہدایت نامے کی پیروی کی, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوگا. تو گویا پہلا انسان, پہلا نبی ہدایت کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے, اور ہدایات کا سلسلہ انبیاء کرام کے ذریعے آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک, تمام انبیاء کرام تک یہ سلسلہ چلتا رہا. جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ ہدایت نامہ مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. وہ ہدایت نامہ, جو ہدایت کا سلسلہ جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے چلا تھا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو کر ہمیشہ کے لیے سلسلہ ختم ہو گیا. نبوت اور رسالت کی کھڑکی بند ہو گئی ہمیشہ کے لیے, وہی ہمیشہ کے لیے بند. اور اس ہدایت نامے کو جو الہدا ہے, الہدا دی گائیڈنس, اس کو رب کائنات نے حفاظت کا ذمہ لے لیا. قرآن حکیم سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو, یاد دہانی کو, ریمائنڈر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو قرآن حکیم محفوظ ہیں. کیوں محفوظ ہیں؟ اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ. اس لیے محفوظ ہیں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ لینے والا خود رب کائنات ہے, اور قیامت تک بھی اسی لیے محفوظ رہے گا. صدری حفاظت اور کتابی حفاظت کے ذریعے اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے اس کی اس حفاظت کا ذمہ لیا, مکمل بھی محفوظ بھی الحمدللہ. اب آئیے ذرا لفظ ہدایت پر غور کیجئے, کتنی بڑی نعمت ہے ہدایت. اگر ہدایت مل جائے تو دنیا کی تمام نعمتیں رحمت بن جائیں گی, اور اگر ہدایت نہ ہو, زندگی گزارنے کا سلیقہ نہ ہو, طریقہ نہ پتا ہو, راستہ نہ پتا ہو, منزل کا کوئی تعین نہ ہو, تو دنیا کی تمام نعمتیں جو اس وقت ہمارے پاس ہیں ایک ایک کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی, زحمت بن جائیں گی. آئیے ذرا کاؤنٹ کیجئے کتنی ساری نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی. پہلی بات تو رب کائنات فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو, کاؤنٹ کرنا چاہو, کبھی ان کا شمار ہی نہیں کر سکتے. شمار کر سکتے ہیں آپ نے کتنی آکسیجن ابھی تک جتنی آپ کی عمریں استعمال کر لی ہے. آکسیجن کب پتہ چلتی ہے کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ آکسیجن سلینڈر شارٹ ہو گئے تھے نا, شارٹ نہیں ہو گئے تھے, کٹ دیے گئے تھے. کمانے والوں نے کمایا خوب کووڈ کے نام پر, دبا کے اس قوم کا بیڑا غرق کرو. ایک ایک لاکھ روپے کرایہ, ایک دن کا کرایہ 1,00,000 روپے. کووڈ کے جو متاثرین ہیں, آغا خان, لیاقت نیشنل اور بڑے بڑے ہاسپٹل میں 1,00,000 روپے پر ڈے, کیونکہ وہاں پر وینٹیلیٹر ہے, آکسیجن ہے وغیرہ وغیرہ. تو پتا چلا آکسیجن تو بہت بڑی نعمت ہے, لیکن پتا کب چلتا ہے؟ جب یہ پھیپھڑے سانس دینا چھوڑ دیتے, سانس لے رہے ہیں اندر ہی نہیں جا رہی سانس. یہ ایک نعمت میں نے آپ کو بتائی ہے, ورنہ گنتے چلے جائیے. مادی نعمتیں تو اتنی ہیں جن کا شمار ممکن نہیں. آکسیجن, سورج کی روشنی, پانی, ہوا, یہ نعمتیں ہی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب کے لیے. اسی طرح مادی نعمتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی. صحت مند ہونا اچھی بات ہے. اللہ کو کیسا مومن پسند ہے؟ اللہ کو ایک ایسا مومن پسند ہے جو صحت مند ہو, جو عبادات کر سکے, دعوت و تبلیغ کر سکے, جہاد و قتال کر سکے. ایسا مومن نسبتاً زیادہ پسندیدہ ہے ایسے شخص کے کہ جو بیمار ہو جائے خدا نہ خواستہ, جو عبادات نہ بجا لا سکے, جہاد اور قتال کے قابل نہ رہے, تبلیغ کے قابل نہ رہے. بہرحال کمپیریٹیولی دونوں میں فرق ہو گیا. تو صحت ایک بہت بڑی نعمت. پتا کب چلتا ہے؟ جب بیمار ہو جاتے ہیں. اسی طرح اولاد نعمت. اولاد نعمت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. اس کے لیے میں عام طور پر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتا ہوں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی بوڑھے ہو گئے, 86 برس عمر تھی تقریباً, اولاد کوئی نہیں تھی. ابو الانبیاء, امام الناس, خلیل اللہ, کیا درجہ اور مقام ہے ہم سب جانتے ہیں, اولاد کوئی نہیں ہے. رب کائنات سے دعا فرما رہے ہیں, ربی حبلی من الصالحین, اے اللہ اولاد عطا فرما, نیکوکاروں میں سے اولاد عطا فرما. فَبَشَّرْنَاهُمْ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, فَبَشَّرْنَاهُمْ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, تو ہم نے بہت ہی بردبار تحمل والا بیٹا عطا فرمایا سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. تو پتہ چلا اولاد نعمت ہے, تبھی تو خلیل اللہ اولاد مانگ رہے ہیں اور اللہ پاک عطا فرما رہا. حضرت زکریا علیہ السلام انتہائی بڑھاپے میں دعا کر رہے ہیں, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ, بہترین وارث تو ہی ہے لیکن مجھے وارث عطا فرما. اللہ پاک نے یحییٰ علیہ السلام جیسی اولاد عطا فرمائی. یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, یحییٰ علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا پر اللہ پاک نے عطا فرمائی. تو اولاد نعمت، صحت نعمت، دولت نعمت ہے. کون سی؟ ایک وہ دولت ہے جو ہم نے حرام خوری حرام کاری کر کے کمائی ہے. جہاں موقع ملا اس قوم کو نچوڑ لو، مہنگائی اتنی کر دو. غریب مکاو پروگرام، غربت مکاو پروگرام یہ ہے کہ اتنی مہنگائی کر دو کہ غریبی مر جائے. جب غریب مر جائے گا تو غربت خود ہی مر جائے گی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ان 3 سالوں میں جتنی مہنگائی تیزی کے ساتھ بڑھی ہے، جس کا کوئی پیچھے اس کا نعم البدل کہیں اس کا مثال ملتی نہیں. اگلے 3 سالوں میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. ابھی تو ابتدائیں اس کے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو آپ کا بینک آزاد ہو گیا. جب اسٹیٹ بینک کی آزاد ہو گیا تو آپ کی اکانومی پوری طور پر کنٹرول سے نکل گئی. پہلے بھی نہیں تھی. وزیر خزانہ ہی نہیں مل پا رہا ابھی تک، ایک ایسا بیٹسمین جو صحیح طرح سے فیس کر سکے. بیچارہ اسد عمر، پھر عبدالحفیظ شیخ، پھر فلاں صاحب، اور ابھی ایک اور صاحب تیار ہیں. یہ اکانومی کا حال ہے. آپ کے منسٹر، فائنینس منسٹر ہی ابھی تک نہیں مل پا رہے. تو کیا اب آگے بات کیا ایکسپیکٹیشن کی جائے؟ تو بہرحال بات چل رہی ہے دولت کی. دولت نعمت ہے، حلال کی دولت، حرام کی نہیں. حرام جتنا بھی کما لو، اتنے کتنے روزے افطار کرا لو، زکات دے دو، حج کر لو، کوئی فائدہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا. اللہ کو ہم حرام خوری سے پیسہ کما کر، روزے افطار کروا کر، زکات ادا کروا کر، ویلفیئر کا پورا نظام چلا کر اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ پاک جانتا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کس نے کہاں سے کمایا، کیسے کمایا. تو بہرحال پیسہ نعمت ہے، لیکن حلال کا اگر ہدایت مل جائے، پیسہ بھی دیا رب کائنات نے، ہدایت کی نعمت بھی عطا فرمائی، تو سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم جیسی عظیم شخصیات ان کے پیروکار بنیں گے. ملک التجار، تاجروں کے عظیم بادشاہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنی دولت پیسہ تھا اللہ پاک نے عطا فرمایا، دین کی خدمت میں لگا دیا اور الصدیق اکبر کہلائے. یہی مرتبہ مقام صدیقت الکبریٰ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بالکل برابر کی شخصیات ہیں. افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد بہترین انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واحد صحابی ہیں نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے سارے کے سارے دروازوں سے ندا لگائی جا رہی ہوگی ابو بکر صدیق کے لیے کہ جہاں سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. سیدنا عثمان غنی، غنی کا لقب پانے والے، اتنا خرچ کیا، اتنا دین کے لیے خرچ کیا کہ پیغمبر خوش ہو گئے اور خوشی سے دعائیں دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو پیسہ نعمت ہے، حلال کا پیسہ. ہدایت ہوگی تو انشاءاللہ دین کے لیے خرچ ہوگا، صدقہ خیرات کریں گے، زکات دیں گے، ویلفیئر کا نظام بنائیں گے. اللہ سے دعا کریں قرآن حکیم کو اللہ پاک ہمارے حق میں بھی ہدایت بنا دے. اب آئیے ذرا قرآن حکیم کا ہمارے معاشرے میں استعمال کیا ہوتا ہے. برا نہیں منائیے گا، تلخ حقیقت ہے. ایک تجزیے کے مطابق تقریباً 1% لوگ قرآن حکیم کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، یعنی ہر 100 میں سے صرف ایک انسان ایسا ہے کہ جو اپنی زبان میں قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ، فہم کے ساتھ پڑھتا ہے. 99% لوگ اس وقت بھی ایسے ہیں کہ جو قرآن حکیم کو یا تو پڑھتے نہیں یا بغیر سمجھے پڑھتے ہیں. کیونکہ قرآن حکیم تو ہے ہی اسی لیے نا کہ اس سے ثواب حاصل کیا جائے، ایصال ثواب، حصول ثواب، تلاوت قرآن حکیم. اور اگلا مہینہ آ رہا ہے انشاءاللہ خوب قرآن پڑھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانگے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک جہاں قرآن حکیم سے ہمیں تعلق کے لیے تلاوت قرآن حکیم کا موقع عطا فرمائے، وہیں رب کائنات ہمیں قرآن کو سمجھ سمجھ کر پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ بغیر سمجھے پڑھنے سے ثواب تو ملتا ہے یقیناً، ہدایت نہیں ملتی. اور دنیا میں سب سے بڑی نعمتیں ہدایت ہے. لہذا بہرحال اس طرح توجہ دلانے کے اعتبار سے بہت سارے علماء کرام نے کام کیا، مفکرین کرام کام کرتے رہے، لیکن عملی کام کروایا اللہ پاک نے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے 1984 میں رمضان المبارک کی راتوں میں دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز کیا. مقصد یہی تھا کہ تراوی پڑھی جا رہی ہے الحمدللہ، ہزاروں لاکھوں لوگ قرآن حکیم پڑھتے ہیں بلا موالغہ، لیکن سمجھا نہیں جا رہا، اور خاص طور پر پڑھے لکھے سمجھدار لوگ کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں. انہوں نے پی ایچ ڈی کی، ایم ایس کیا. میرے کئی دوست ہیں جو آؤٹ آف پاکستان سے باہر چلے گئے، ایک ڈنمارک میں سیٹلڈ ہیں، ڈنمارک، ڈینش لینگویج سیکھی وہاں پر ٹیچنگ کرنے کے لیے، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ڈینش لینگویج سیکھ کر ٹیچنگ کر رہے ہیں، دنیا کی مشکل ترین زبان جرمن سیکھ لی، چائنیز سیکھ لی، اب تو چائنیز بھی پڑھ رہے ہیں. بی ایس میں آپ پر، آپ بی کام، بی ایس اور سی ایس وغیرہ میں آپشنل چائنیز، چائنیز لینگویج دنیا کی مشکل زبان سیکھ رہے ہیں، فرینچ سیکھ گئے، تو کیا عربی زبان نہیں سیکھ سکتے؟ دا موسٹ سائنٹیفک لینگویج آف دا ورلڈ، دنیا کی سب سے زیادہ بہترین زبان اگر کوئی ہے تو وہ عربی ہے، اور عظمت کے اعتبار سے بھی، اس لیے کہ رب کائنات نے اپنا کلام اس میں نازل فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن حکیم کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھو. تو اپنا جائزہ لیجئے اس مرتبہ رمضان المبارک میں انشاءاللہ اتنا عربی قرآن ضرور پڑھیں، عربی زبان ضرور سیکھیں کہ کم از کم قرآن حکیم ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے، کیا احکامات دے رہا رب کائنات، کچھ نہ کچھ اس کا مفہوم تو سمجھنے کی کوشش کریں، کوشش کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں اس کے لیے اب میں آپ کو لاعمل بتا رہا ہوں، آسان ترین ہے. اب تو یہ جو موبائل فون آ گیا نا، اس نے تو ساری عجتیں ختم کر دی. چھوٹی چھوٹی اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں، اس پر آپ پورا قرآن حکیم ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. اسلام 360 نام ایک اپلیکیشن ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب کا دولت میں قرآن بھی موجود ہے، انجینئر صاحب کا ترجمہ قرآن بھی موجود ہے، اور بھی کئی علماء حفاظ الحمدللہ بہترین. یہ تو ہمارے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، اس کے بغیر نیند ہی نہیں آتی. تو یہ چیز ہم اللہ کے کلام کے لیے کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ تو اس کو سننے کا ذریعہ بنائیں قرآن کو، دورہ ترجمہ قرآن، تراجم قرآن، ٹرانسلیشن قرآن، درس قرآن سنیں اور سنائیں، اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں. الحمدللہ اسی مسجد میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1998 میں دورہ ترجمہ قرآن ریکارڈ کروایا تھا. اگر اس کو ایئر ٹائٹ کر دیں تو یہ بہت زبردست مسجد ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ساؤنڈ کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے ایئر ٹائٹ جگہ چاہیے ہوتی ہے. تو لاہور سے وہ کراچی تشریف لائے، پانچ دن شروع کے جو 98 کے تھے، بہت تکلیف میں تھے، بیمار تھے بہت، اس کے باوجود دورہ ترجمہ قرآن ریکارڈ کرایا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج 22 سال ہونے کو آ رہے ہیں بہترین ریکارڈنگ کے ساتھ پوری دنیا کے لوگوں تک جو عربی زبان، جو اردو زبان سمجھتے ہیں. الحمدللہ دورہ ترجمہ قرآن کا یہ سلسلہ شروع ہوا. اب آپ دعا بھی کریں اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، اور اس عظیم کام میں کچھ ہمیں بھی حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے. پہلا حصہ تو یہ کہ شرکت کریں اس مسجد میں بھی انشاءاللہ. دورہ ترجمہ قرآن کا پروگرام ہوگا، ہمارے محترم ڈاکٹر الیاس صاحب انشاءاللہ دورہ ترجمہ قرآن کریں گے، آپ خود بھی آئیں. کراچی کے تقریباً 40 مقامات پر کم و بیش 24 تقریباً ٹاؤنز ہیں کراچی میں، اور 40 مقامات پر اللہ کے فضل و کرم سے دورہ ترجمہ قرآن کی محفلیں ہو رہی ہیں. میمار میں بھی ہو رہا ہے، گلشن میں، گلستان جوہر، فیڈل ایریا، لانڈی، کورنگی، شاہ فیصل، ملیر، تقریباً تمام ٹاؤنز میں الحمدللہ دورہ ترجمہ قرآن کی محافل ہو رہی ہیں. خود بھی آئیے اور اپنے احباب کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو لے کر آئیے. 29 راتوں میں پورے قرآن حکیم کا ترجمہ اور تشریح سننے کا بہترین موقع ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں قرآن حکیم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز. جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزاء، اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.